بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، بندگی کی شروعات جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بندگی کرنی ہے. بندگی کرنے کا مطلب ہے کسی کے ماتحت ہو کر چلنا، اس کی بات مان کر چلنا، اس کی رضا کو لے کر چلنا. تو بندگی کرنے کی شروعات دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک بندہ اپنے رب کو پہچانے، دوسرے یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد رکھے. پہچانے گا نہیں تو کس کی بندگی کرے گا؟ پہچان تو لیا لیکن یاد نہیں ہے تو کب کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ دو بنیادی نقطے ہوتے ہیں شروعات کے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت، وہ تمام صفات جس سے اللہ کا اللہ ہونا بندے کے پاس متعین ہو جائے. کیا واقعی اللہ اللہ ہے، اللہ الہ ہے؟ ان تمام صفات سے بندے کے ذہن میں، بندے کے یقین میں، بندے کے قلب میں، اس کی عقل کے پاس اللہ کا الہ ہونا، اللہ کا اللہ ہونا متعین ہو جائے، پایہ ثبوت کو پہنچ جائے، تسلی بخش ہو جائے، اس کو معرفت کہیں گے. جیسے اللہ کا ہونا، اللہ ہے، اللہ کا ایک ہونا، وہ ہے لیکن وہ ایک ہے، یہ ہے وہ اور ہے ہونے کے ساتھ وہ ایک ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ ہے اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، ہے لیکن زندہ نہیں ہے، ہے لیکن عالم نہیں ہے، ہے لیکن قادر نہیں ہے، ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، ہے لیکن سن نہیں سکتا، ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، ہے لیکن اسے کچھ پتا نہیں ہے. اس ہونے سے کیا فائدہ؟ وہ الہ ہی نہیں ہو سکتا، اس کا اللہ ہونا ہی متعین نہیں ہو سکتا اگر یہ باتیں نہ ہو اس میں. تو چونکہ الہ ہونے کے لیے، اللہ ہونے کے لیے جو صفات ہے وہ تو یہ مرکزی ہیں، اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں کر سکتے. عقل مند کے پاس میں تصور نہیں کر سکتے، بے عقلوں کا کوئی بھروسہ نہیں. بے عقل تو پتھر کو بھی پوچھتے ہیں، بے عقل تو پانی کو بھی پوچھتے ہیں، بے عقل تو اس کے واسطے نہ علم ضرورت ہے، نہ نافع و دار ہونے کی ضرورت ہے، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سننے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بتوں کے بارے میں یہی تو فرمایا کہ ان کو کان ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کو آنکھ ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، ان کی زبان ہے جن سے وہ بات کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں. تو جو بے عقل ہیں ان کے پاس تو نہ ہاتھ پیر کی ضرورت ہے، نہ چلنے کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ بولنے کی، نہ سننے کی، نہ دیکھنے کی، نہ زندہ ہونے کی، نہ اپنا ڈیفنس کرنے کی، کوئی طاقت اس کے پاس ہی نہیں. لن یخلق الذبابۃ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذہ، مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، اگر مکھی کھینچ کے لے جائے ان کے سامنے سے ان کا چڑھاوا تو وہ اس کو نہیں بچا لے سکتے. مکھی سے کہہ نہیں سکتے کہ لے کے نہیں جا سکتے، تو ڈرتی نہیں مجھ سے، تجھے پتا نہیں وہ فلاں فلاں کا خدا ہو، نہ ہاتھ مار سکتا اس کو، نہ بچا سکتا اس کو، نہ ڈرا سکتا اس کو. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذہ منہ، اور اگر مکھی کوئی چیز کھینچ لے تو نہیں بچا سکتے وہ اس سے. ضعف الطالب والمطلوب، دیکھو طالب کتنا کمزور ہے اور مطلوب کتنا کمزور ہے. اس کا جو طالب ہوگا وہ خود کتنا کمزور ہوا پھر، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور. پھر اس کی تفصیلات ہیں، یہ صفات اس کے پاس ہے تو وہ کیسی ہیں، وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کیسے دیکھتا ہے، इनका तारुफ कराया गया। वो सुनता है तो फिर वो कैसे सुनता है, वो जानता है तो फिर वो कैसे जानता है, वो कुदरत रखता है तो फिर वो कैसी कुदरत रखता है, वगैरह वगैरह। वो है, वो एक है, वो ऐसी सिफतों वाला है, और वो सब इसी से है, तो आखिर वो कितना बड़ा है। यहां से उसकी बड़ाई का तारुफ शुरू होता है। मुशरिकीन ने मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के एक होने के भी कायल थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के एक होने के भी कायल थे, लेकिन उलूहियत में और माबूदियत में एक ही की इबादत करना जरूरी है इसके कायल नहीं थे। और ये कि ये जितने माबूदों को हम पूछते हैं ये सब अल्लाह की उलूहियत में शरीक हैं, अल्लाह ने अपनी मर्जी से उनको शरीक कर लिया है, ये था चक्कर वहां पर। हाउलाई शफाउना इंदल्ला, ये हमारे सिफारिशी हैं। मन आबुद हम करीबू ना, हम इबादत करते हैं ताकि वो हमको हमको अल्लाह से करीब कर दें। हम बराह रास्त उस बड़े दरबार तक नहीं जा सकते, तो इसलिए इनको बीच में रखा हुआ है। शिर्क फिल इबादत, शिर्क फिल उलूहियत, शिर्क फिल अफाल के मुर्तकिब थे। अफाल में भी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिन माबूदों को ये पूछते थे अलग अलग खाचे बिठाए हुए थे कि ये औलाद का है, ये बारिश का है, ये नौकरियों का है, ये शादियों का है, ये कारोबार का है, ये हिफाजत का है, ये बीमारी का है, ये शिफा का है, फलाव फलाव करते अल्लाह ताला, मगर ये काम ये इसके तवस्सु से ये काम करते हैं, इसके तवस्सु से ये काम करते हैं, या इससे ये काम कराते हैं, या इसको ये काम करने का इख्तियार दिया हुआ है। बस जो भी फर्जी चीजें हुआ करती हैं मफरूजात, तो इसलिए तालीम जो शुरू हुई वो तकबीर से शुरू हुई, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में अल्लाह ताला के तारुफ की जो तालीम शुरू हुई तकबीर बड़ाई से शुरू हुई। या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, उठो अपने रब की बड़ाई बताओ, बड़ाई बयान करो उसके रब होने को। रब्बक का में रब होना तो आ ही गया ना, फिर उसके रब होने को बयान करो कि वो रब है। और रुबूबियत के बारे में भी उनका ये अकीदा था मुशरिकीन का, कुल मर रब्बुस समावाती वल अर्द सयकुलून अल्लाह। अगर उनसे पूछो कि आसमान जमीन का रब कौन है तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह है। मन खलक समावाती वल अर्द सयकुलून अल्लाह, अगर पूछेंगे इनसे कि अल्लाह आसमान जमीन का खालिक कौन है तो कहेंगे कि अल्लाह है। जिस चीज का अकीदा रखते थे उसकी फहम नहीं होने की वजह से उसी अकीदे में गड़बड़ भी रखते थे। जैसे रब अल्लाह के होने के, अल्लाह के खालिक और मालिक होने के कायल थे, लेकिन उसमें अब दूसरी चीजों में इख्तियार दूसरों को दिए हुए थे जो उसके ताल्लुक खल्क से भी है, मिल्कियत से भी है। रब होने का अकीदा अल्लाह के साथ में जोड़ते थे मगर दूसरों के साथ में भी जोड़ते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला की पहचान अल्लाह की किबरियाई के एतबार से, बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं, इतने बड़े इतने बड़े कि जो तसव्वुर हो सकता है बड़ाई का मखलूक के जहन में, उससे बड़े एक मखलूक के जहन में नहीं, पूरी मखलूकों के एतबार से उनके जहन में जो बड़ाई का तसव्वुर हो सकता है उससे भी बड़े। सारे इंसान मिलकर अल्लाह की बड़ाई को सोचे अपने अपने एतबार से, फिर सारे समंदर की मखलूक सोचे, फिर खुशकी की मखलूक सोचे, फिर आसमान की मखलूक सोचे, फिर सारे जिन्नात मिलकर सोचे, फिर सारे फरिश्ते मिलकर सोचे, फिर जमीन अपने हिसाब से सोचे, फिर अब पहाड़ अपने हिसाब से सोचे, समंदर अपने हिसाब से सोचे, कवाकिब और कहकशाएं अपने हिसाब से सोचे, बड़े बड़े सैारे सैारे अपने हिसाब से सोचे, आसमान अपने हिसाब से सोचे, अर्श और कुर्सी अपने हिसाब से सोचे, उनसे अल्लाह बड़े हैं। अकबर का मतलब यही होता है, सबसे बड़े, सबकी सोच से बड़े। तो इतने बड़े होते अल्लाह पाक, इतने बड़े इतने बड़े। अजीब बात यह है कि इतने बड़े होकर दूर नहीं होते, करीब होते हर मखलूक से। इतने बड़े होकर भूलते नहीं, सब याद है उनको, सब 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 जाहिर के सबको जानते हैं वो, कोई आयब उनको नहीं लगता, कोई नक्स उनको नहीं लगता, सोते वो नहीं है, ऊँगते वो नहीं है, कमजोर वो नहीं पड़ते, मरते वो नहीं है, बीमार वो नहीं पड़ते, कोई उनको आजिज नहीं कर सकता, कोई उन पर गालिब नहीं आ सकता, पुराने वो नहीं पड़ते, हिफाजत वो करते हैं, پرورش وہ کرتے ہیں، پیدا وہ کرتے ہیں، مارتے وہ ہیں، زندگی وہ دیتے ہیں، موت وہ دیتے ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں، ساری مخلوق کا نفع نقصان خالی اپنا اپنے کاروبار کا، اپنے بزنس کا، اپنی چار روٹیوں کا نہیں، نافع وہ ہیں کا مطلب پوری مخلوق کا، پوری مخلوق کا نفع ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ آسمانوں کی ہو، زمین کی ہو، سمندروں کی ہو، دریاؤں کی ہو، انسانوں کی ہو، جنات کی ہو، شیاطین کی ہو، سب سے بادشاہ، سارے بادشاہوں کے مالک، ساری بادشاہتوں کے مالک، سارے ملک کے مالک، سارے ملکوں کے مالک، مالک الملک، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے ملک کھینچ لے، تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے ملک کو کھینچ لے اور جس کو چاہے ملک دے دیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلیل کریں، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو دن میں داخل کر دینا، دن کو رات میں داخل کر دینا، رات جانے کے بعد میں دن کا آنا رات میں داخل کر دینا ہوتا ہے، ایک داخل کرنے کا اعتبار یہ ہوتا ہے، دن جانے کے بعد میں رات کا آنا، دن رات جانے کے بعد میں دن کا آنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ 15-16 گھنٹوں کا دن تھا، 17 گھنٹوں کا دن تھا، وہ آہستہ 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 اس کو رات کھاتی ہوئی آئی، کھاتی ہوئی آئی، کھاتی ہوئی، اس کو 9-10 گھنٹوں کا بنا کے چھوڑ دیا، داخل کر دیا ادھر سے اس کو، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ دن کھانا شروع کرتا ہے اس کو، وہ داخل ہوتا 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 آدھی رات وہ کھا جاتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، نظام چلتا ہی رہتا ہے، وترزق من تشاء، اور رزق دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، قرآن پاک کی آیت آیت، ایک ایک بات، ایک ایک سورہ اللہ ہی کے تعارف پر مشتمل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ پاک ہی کے تعارف پر مشتمل ہے، سمجھایا گیا، بتایا گیا، وہ پکڑنے پر آئے تو کیسے پکڑتے، مواخذہ کرنے پر آئے تو کیسے مواخذہ کرتے ہیں، بچانے پر آئے تو کیسے بچاتے ہیں، مدد کرنے پر آئے تو کیسے مدد کرتے ہیں، ایک پہچان کو بھولتا ہے بندہ تو پہچان کو تازہ کرتے رہنا پڑتا ہے، جس کو تجدید لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہچان کو بھولتا ہے، پہچانا لیکن پھر بھول گیا تو پھر یاد دلاتے رہنا پڑتا ہے، ارے بھائی دیکھ ایسا رب ہے، ایسے رب ہیں، تو ایسے ہم ایسے محافظ ہیں، ایسے رزاق ہیں، ایسے معیز ہیں، ایسے مزیل ہیں، پہچان کو بھی بھولتا ہے بندہ، دوسری بات یہ کہ پہچان کو، پہچان تو لیا عقیدے میں بیٹھ گیا اس کے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں، اس سے کوئی ان کا کسی سے کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی ان کے جیسا ہو نہیں سکتا، لیکن یاد نہیں ہے، بھولا ہوا ہے، اور جو بھولا ہوا ہو اس کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو بھولا ہوا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، پاگل کا بھی بھروسہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ پاگل بھلا ہوا ہوتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی ان سے کہنے لگی اب میں مر جاؤں گی تو تم شادی کر لو گے دوسری، تو اس نے کہا بیگم میں کہاں سے شادی کروں گا، میں تو پاگل ہو جاؤں گا، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر تم مر جاؤ گے تو تم میں تو پاگل ہو جاؤں گا، کہیں گے تو پاگل ہو جاؤ گا تو شاید دوسری شادی کر لو گے، کہیں گے پھر تو پاگل تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل کو یاد تھوڑی رہتا ہے، پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بھولنے والا پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، اصل میں غفلت جو ہے نا یہ معصیت کا دروازہ ہے، غفلت معصیت آنے کا دروازہ ہے، اور یاد جو ہے معصیت جانے کا دروازہ ہے، طاعت آنے کا دروازہ ہے، ولا تکن من الغافلین، غافل میں سے مت ہونا، غافلوں میں سے مت ہونا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ان لوگوں کی جرا سے طرح سے مت ہونا جو بھول گئے اللہ کو. فانساهم انفسهم، سزا اللہ نے یہ دی کہ بھلا دیا ان کو اللہ نے ان کے نفسوں سے. اللہ کو بھولنے کا خمیازہ بھگتنا یہ پڑا کہ خود اپنے ہی کو یاد نہیں رکھ پائے، اپنے کو یاد نہیں رکھ پائے مطلب اپنے نفع نقصان کو یاد نہیں رکھ پائے، اپنے نفع نقصان کو یاد نہیں رکھ پائے تو نفس کی جو بھی لہوت، نفس کا جو ہوا ہے، جو اس کی لپک ہے، بس ادھر چل پڑے، بھول گئے اپنے آپ کو، اس کا نقصان خود ہی ہوتا ہے. اولئک ہم الفاسقون، جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالی آدمی کو بھلا دیتے ہیں، اور آدمی کو اس کا نفس بھلا دیتے ہیں تو فسق میں ڈال دیتے ہیں، فسق میں پڑ جاتا ہے. اولئک ہم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اس کے بعد والے آیت یہ ہے، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جو اس لیے حضرات صوفیہ کے پاس میں ذکر کی اہمیت ہے، یاد کی عادت ڈالنا، یاد کرنے کی عادت ڈالنا اللہ کو، حتیٰ کہ اللہ پاک یاد رہنے لگ جانا، ایک ایک کلمے کا یاد ہونا اور ایک ایک کلمے کا یاد رہنا، ایک اللہ کا یاد ہونا، اللہ کی بات کا یاد ہونا، آیتوں کا یاد ہونا، حدیثوں کا یاد ہونا، اللہ کی صفاتوں کا یاد ہونا، کلمے کا یاد ہونا، پورے پانچوں کلموں کا یاد ہونا، چاہے کلمہ تمجید توحید ہو، کلمہ شہادت ہو، کلمہ تمجید ہو، کلمہ توحید ہو. ایک پانچواں کلمہ ہمارے اپنے بچپن میں پڑھاتے تھے، آج کل رواج ختم ہو گیا اس کا، پنجم کلمہ رد کفر بول کے، یاد ہے؟ آج کل نہیں پڑھا رہے ہیں اس کو، رد کفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں مشکور، حالانکہ آج کل تو پہلے پنجم کلمہ پڑھا کے پھر پہلا کلمہ پڑھانا چاہیے. یاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو صفات ہیں وہ صفات اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے دھیان میں بیٹھتے چلے جائیں. اللہ یاد ہو، یاد ہونے کے ساتھ پھر ان کی عظمت بھی یاد ہو، ان کی بڑائی بھی یاد ہو، ان کی حفاظت بھی یاد ہو، پھر ان کی سزا بھی یاد ہو، پھر ان سے محبت اور ان کے خوف کے جذبات، ان سے خوف کے جذبات پیدا ہونے لگے، اس یاد ہونے کے نتیجے میں ان سے محبت کے جذبات ابھرنے لگے، ان کے یاد ہونے کے نتیجے میں ان کے احسانات سے ممنون ہونے کے احساسات جو ہے نا وہ زندہ ہو جائیں، ممنونیت جس کو کہتے ہیں، کسی کے احسان تلے ہونے کا جو شعور ہوتا ہے کہ فلاں میرا محسن ہے، اس کی وجہ سے آدمی میں جو جذبات ہوتے ہیں اطاعت کے، بات ماننے کے، اس کو خوش کرنے کے، اس کی ناراضگی سے ڈرنے کے، وہ اثرات شروع ہوتے ہیں، شروع ہوں، یہ مطلوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، آپ کو کلمات جامعہ عطا کیے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں سے یہ بات، جوامع الکلم، کلمات جامعہ عطا کیے گئے، جامع باتیں، دنیا کی بھلائی کو جامع، آخرت کی بھلائی کو جامع، دنیا کے نقصانات کے بچانے کو جامع، آخرت کے نقصانات سے بچانے کو جامع، یاد رکھنے میں سہولت، مختصر بات، مضامین کے اعتبار سے بہت، فہم کے اعتبار سے، اپنی اپنی فہم کے اعتبار سے بے شمار علوم پر مشتمل، ایسی جامع بات آپ کو دی گئی، کلمات جامعہ عطا کیے گئے، اور تمام زمین آپ کے لیے مسجد اور اعلی طہارت بنائی گئی، زمین کو مسجد بنا دیا گیا پوری، کہ جہاں چاہے نماز پڑھیں آپ، خاص عبادت کے لیے جگہ بنانا، پھر اسی عبادت کی جگہ پر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، عبادت کے لیے جگہ بنائی جائے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی جائے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن سفر ہے، کوئی اور موقع ہے، تو اس موقع پر کہیں پہ بھی آپ نماز پڑھیں گے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کے لیے، اور اعلی طہارت بھی، مٹی جو ہے نا اس کو پانی کا قائم مقام بنایا گیا، ضرورت پڑنے پر تیمم کر لو، یعنی یہ نہیں کہ خاص مسجد ہی میں نماز درست ہو اور جگہ درست نہ ہو، اور اسی طرح ہر جگہ کی مٹی سے بشرط پاک ہونے کے تیمم درست ہے، اور آپ کے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا. پہلی شریعتوں میں مال غنیمت، غنیمت کا جو مال ہوتا تھا وہ حلال نہیں تھا، اور آپ کے لیے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود خاص کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس اور تمام خلائق کی طرف مبعوث ہوئے، جنات کی انسانوں کی طرف بھی مبعوث، سارے انسانوں کی طرف، اور جنات کی طرف بھی آپ مبعوث ہوئے، اور پوری مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے، اور آپ قیامت میں تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اور سب سے اول آپ ہی کی قبر شریف کی زمین شق ہوگی، اور سب سے اول آپ ہی شفاعت کریں گے، اور سب سے اول آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی، اور آپ غایت تواضع سے دراز گوش پر سوار ہوتے تھے، اور کبھی اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹلا لیتے تھے، اور غریبوں کی عیادت فرماتے اور محتاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. آپ خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے، اور انگلیوں اور ہڈیوں کے جوڑوں کو صاف رکھنے کو پسند فرماتے، کیونکہ یہ مواقع میل جمع ہونے کے ہوتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم، آپ کا پیٹ، کبھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا، یعنی خوب پیٹ بھر کر آپ نے کھایا ہو ایسا نہیں کیا، اور کسی سے شکوے کا اظہار نہیں کیا، شکایت نہیں کرتے تھے آپ، اور فاقہ آپ کو بنسبت تونگری کے زیادہ محبوب تھا، اور دن دن بھر بھوکے گزار دیتے اور رات رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے. آپ چاہتے تو اپنے رب سے تمام روئے زمین کے خزانے اور اس کی پیداوار اور اس کی فراقائشی کا سامان مانگ لیتے، لیکن آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، میرے اور العظم پیغمبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالات پر صبر کیا اور اپنی اسی حالت پر گزر گئے. آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک درخت ہو جاتا جو کاٹ دیا جاتا، اور آپ اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک ورم کر جاتے. اس پر حق تعالی و تقدسہ نے براہ ترحم فرمایا طہٰ، یعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، اور آپ نماز پڑھتے اور آپ کے سینے میں ہنڈیا کا سا جوش سنائی دیتا تھا، جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو اور اس میں کوئی چیز ابلنے لگے، جوش مارنے لگے تو آواز بنتی ہے، ویسی آواز آپ کے سینے سے سنائی دیتی تھی نماز میں. اسی طرح عبداللہ ابن شخیر نے روایت کیا ہے کہ آپ برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا، یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی، اور دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے تھے. میں کہتا ہوں کہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب اور عرفان میں مستغرق تھے اور آنن فانن ترقی فرماتے رہتے تھے، کیونکہ تجلیات متجدد ہوتی رہتی ہیں، اور تجلی حسب استعداد محل تجلی کی ہوتی ہے، محل تجلی کی ہوتی ہے، اور آپ کی استعداد برابر زائد ہو جاتی تھی، اس لیے تجلیات بھی لا تقف عند حد فائز ہوتی تھی. پس جب بعد والے مرتبہ عالی کو دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تقصیر منسوب کرتے تھے، کیا تم نے نہیں سنا کہ نیکیوں کے حسنات مقربین کی سیاحت ہیں. استغفار آپ کیوں کرتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. اور ترمذی نے قتادہ سے روایت کیا، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو. خوش رو خوبصورت، اور خوش آواز، آواز بڑی اچھی. اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت و شکل میں بھی اور آواز میں ان سب سے احسن تھے. میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسے یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے تھے، بسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا گیا، جیسا کہ خود یوسف علیہ السلام کا جمال بھی جس درجے کا تھا وہ بجز حضرت یعقوب کے یا زلیخا کے اور دوسروں پر ظاہر نہیں کیا گیا. آپ نہایت حلیم تھے، بردبار، برداشت کرنے والے، اور کسی کو نہ کسی کو دشنام دیتے تھے، یعنی گالی دیتے تھے، نہ سخت بات فرماتے تھے، نہ لعنت کی بد دعا دیتے تھے، اور نزدیک جگہ جانے میں دراز گوش پر سوار ہوتے تھے، دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، اور دور جانے میں ناقہ پر، یعنی اونٹنی پر، اور معرکہ حرب میں، یعنی جنگل میں، یعنی جنگ میں خچر پر، اور کسی مدد چاہنے والے کی پکار پر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائیں. اور معرکے میں کمال ہے ثابت قدم رہنا، اس لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ بھاگنے میں کم ہو، یعنی خچر. اور باقی معمولی حالات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی، یعنی دراز گوش کی سواری. اور سفر دراز میں جفاکش جانور کی ضرورت تھی، اس لیے اونٹ پر سوار فرمائی. تو لمبے سفر میں آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے، نزدیک کے سفر میں آپ گدھے پر سوار ہوتے تھے، جنگوں کے اندر آپ جو ہے خچر پر سوار ہوتے تھے، اور کسی مدد چاہنے والے کی پکار پر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے. اور آپ کافر اور دشمن سے بھی اس کی تالیف قلب کی توقع پر کشاد روئی کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کی دل جوئی کرنے کے لیے، اس کا دل متوجہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. اور جاہل کی بے تمیزی کی بات پر صبر فرماتے، اور اپنے گھر میں آ کر گھر والوں کے کاموں کا انتظام فرماتے، اور چادر اوڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ یا ہاتھ پاؤں کچھ ظاہر نہ ہو، غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا. اور آپ کی کشادہ روئی اور انصاف سب کے لیے عام تھا، اور غصہ آپ کو بیتاب نہیں کرتا تھا، اور اپنے جلیسوں سے، ساتھ بیٹھنے والوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے تھے. اور آنکھوں کی خیانت، یعنی دزدیدہ نظری، آنکھ چرا کے کچھ دیکھنا آپ میں نہ تھی. جب آنکھوں کی خیانت نہ تھی تو قلب کی خیانت کا تو کیا احتمال ہے. اور تمام احوال و اقوال و افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم تھے. اور آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جنبش کا صدور ممکن ہی نہ تھا، نہ قصدن، نہ سہون، نہ صحت میں، نہ مرض میں، نہ واقعی مراد لینے میں، نہ خوش طبعی میں، نہ خوشی میں، نہ غضب میں، نہ خوشی میں، نہ ناراضگی میں، نہ مذاق میں، نہ سیریس ہونے کی حالت میں، نہ تندرستی میں، نہ بیماری میں، نہ ارادتاً، نہ سہول. خلاف حق آپ سے نہیں ہوتا تھا، مذاق بھی آپ فرماتے کسی سے تو مذاق بھی دیکھنے کے اعتبار سے ظاہراً اگر خلاف حق ہوتا بھی تو وہ خلاف حق نہیں ہوتا تھا. جیسے بڑھیا نے، ایک بڑھیا نے آ کر حضور سے کہا کہ آپ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں جائے گی نہیں. وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جو ہے بڑھیا ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. پھر وہ سنبھلی، پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. ایسے آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لمبا سفر درپیش ہے، آپ اونٹ کا بچہ دیں گے تو کیا کام آئے گا میرے. تو میں کہ جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا. تو ایسا کبھی خوشتبی فرمایا کرتے تھے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو چاہے مجھ سے لکھ لو، چاہے میں غصے میں بولوں، چاہے میں خوشی میں، کسی حالت میں بھی بولوں، چونکہ میرا منہ خلاف حق بولتا ہی نہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اس بات کا اہتمام رکھا جائے، سنت یہی ہے کہ مذاق میں بھی خلاف حق بات نہ ہو، مذاق بھی ہو جائے لیکن غلط بات نہ ہو جائے، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ میں بھی خلاف حق بات نہ ہو. چھوٹے بچوں کو بعض مائیں جو ہے نا خامخواہ ویسے ان کو جھانسا دیتی رہتی ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ دینا ہے تو پھر دینا ہی ہے، تم آ جاؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو کچھ دینا چاہیے پھر اس کو. تاکہ غلط بات کی عادت نہ پڑ جائے، جھوٹ بولنے کی عادت نہ پڑ جائے. بعض چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عادت سے ہو جاتا ہے دھیرے 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 دھیرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے لینے کے واسطے گئے، وہ ایک ایک حدیث کے واسطے بھی سفر کرتے تھے نا پہلے زمانے میں. تو وہ صاحب جو ہے نا وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے اور دامن انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا جیسے اس میں کچھ ہے، اور ہاتھ سے ایسا 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 کر رہے تھے اس میں. تو گھوڑا دور سے یہ سمجھا کہ اس کے جھولے میں کچھ ہے تو کھانے کے لیے آیا. اتنے میں امام بخاری بھی وہاں پہنچ گئے تو ان کے جھولے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ واپس ہو گئے. کہنے لگے واپس کیوں جا رہے ہو؟ ایک کام سے آیا تھا بس جا رہا ہوں. کہنے لگے کیا کام تھا؟ بس جا رہا ہوں. چلے گئے. اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. عادت ہو جاتی ہے، کیا پتا مجھے کوئی بات ایسی بول دے، یہ کہیں گے یہ حدیث ہے اور حدیث نہ ہو. اور ایسی چیز کا تو مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے جو سچ ہو ہی نہ سکے. آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جنت کے مذاق، جہنم کے مذاق، فرشتوں کے مذاق، یہ وہ سب جو اپنے ممکن ہی نہیں ہے وہ بھی چلتے رہتے ہیں. ایسے وعدہ خلافی بڑا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وعدہ کر لیا ہے پورا ہو بس نبھانا اس کو. ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے مولانا تھے، انتقال ہو گیا، مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمتہ اللہ علیہ. ان کا واقعہ ہمارے حیدرآباد کے ایک بزرگ نے سنایا تھا، ان کا اپنا مشاہدے میں انہوں نے. وہ اتفاق سے ایک دن حیدرآباد سے جا رہے تھے تو سوچا حضرت سے ملتے ہوئے جائیں. وہ ملنے کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارا سامان گھر کے باہر رکھا ہوا ہے اور کرسی ڈال کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ رہے ہیں. بھاری بھاری قسم کے سامان گھر کے جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں باہر، چائے دان اور ٹفن اور یہ اور وہ برتن اور دوسری چیزیں بیچ رہے ہیں. لوگ جن کو ظاہر ہے کہ مالدار آدمی تھے، اچھے پیسے والے آدمی تھے، وہ بھی ضیاء حیثیت بھی تھے، تو ان کی اچھی اچھی چیزیں لوگ خرید کے لے جا رہے ہیں. یہ پہنچے کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یار وہ ایک آدمی سے میں نے کچھ قرضہ لیا تھا، اس سے میں نے وعدہ کر لیا تھا کل اس کو دینا ہے، میرا انتظام نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ وعدہ خلافی نہ ہو، اس لیے آج دکان لگا کے بیٹھ گیا ہوں. گھر کا پورا سامان باہر نکال کے دکان لگا دی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہت بڑے مولانا، شہر کے بڑے مشہور خطیب، پوری سب سے بڑی مسجد کے خطیب، اور لوگوں کو نہیں معلوم تھا، عام لوگوں کو، کہ کیوں بیچ رہے ہیں. انہوں نے اپنے دوست کو بیان کیا کہ میں اس لیے بیچ رہا ہوں یہ سامان. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتے. معصوم کہتے ہیں غلطی نہ ہو سکنا. سارے انبیاء معصوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں. انبیاء کے علاوہ کسی پر معصوم ہونے کا حکم نہیں لگتا. اسی لیے اہل بیت جو ہے نا ان کو بھی معصوم نہیں کہنا. جیسے شیعوں نے عقیدہ پھیلایا ہوا ہے نا کہ انبیاء اہل بیت معصوم تھے، انبیاء معصومین بولتے ہیں ان کو، اسی لیے وہ اولیاء اہل بیت معصومین، ائمہ معصومین بولتے ہیں. جو ان کے 12 امام ہیں نا ان کو معصوم نہیں بولنا چاہیے، معصوم نبی ہوتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کے پاس اہل بیت جو ہے نا وہ نبی کے قائم مقام ہیں، نبی ہی ہیں، اس وجہ سے ان کو معصوم بولتے ہیں. اس لیے ان کے پاس میں بھی عقیدہ خراب ہوتا ہے اس معاملے میں، بہت عقیدے ان کے خراب ہیں، تو اس میں سے یہ بھی ایک عقیدہ ہے. معصوم ہونے کی بنیاد وہی ہے ان کے پاس، اسی لیے ان کے پاس حلال حرام کا اختیار ان کے مجتہد کو ہوتا ہے، جیسے نبی کو ہوتا ہے نا ویسا. اہل سنت والجماعت کے پاس انبیاء کے علاوہ اولیاء اللہ اور اہل بیت کو محفوظ بول سکتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ معصوم تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، یہ محفوظین ہیں. تو ادب کی وجہ سے ان کو غلط کار بھی نہیں بولنے کا ہے، جبکہ خاص طور پر ثبوت بھی نہیں ہو تو کیا بنیاد پہ بولیں گے؟ یہ بولیں گے اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے بچایا ہوا ہے ان کو. معصومیت میں بھی بچانا ہی ہوتا ہے، لیکن معصومیت میں اس درجے کا بچانا ہوتا جو نبی کے لیے ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ وہ لفظ خاص ہو گیا. اب جب گھر میں ہوتے تھے تو چادر اوڑھنے میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اس کا مطلب ہے جسم کھولنے میں اہتمام فرماتے تھے، کہیں جسم کھول نہ جائے کوئی، صرف ستر ہی نہیں بلکہ جسم کے دوسرے حصے کو بھی چھپانے کا اہتمام ہوتا ہے نا. اور تواضع ایک ایسا وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پایا جاتا تھا، عاجزی جس کو کہتے ہیں، اپنے کو بڑاپن دکھانے سے بچانا. حالانکہ آپ بڑے تھے، آپ کو بڑاپن زیب بھی دیتا تھا، اب ظاہری طور پر ایسی چیزوں کو اختیار فرما سکتے تھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بھی اظہار ہو اور تکبر بھی نہ ہو، لیکن ایسی صورتوں سے بھی آپ احتیاط فرماتے تھے جس میں طرف و نظر آتا ہو، اس لیے تواضع تھی. اس لیے جان بوجھ کر مہنگی گاڑی خریدنا کوئی اچھا وصف نہیں ہے. جو گاڑی میسر ہو گئی، بے تکلفی میں، سادگی میں اچھی گاڑی بھی مل گئی تو غنی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بل ارادہ شان والی گاڑی، بل ارادہ شان والے کپڑے، بل ارادہ شان والا مکان، یہ اس خاص وصف سے مناسبت نہیں رکھتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے مناسبت کی. تو اگر کسی کو اللہ نے خوب دولت دی ہے، پیسہ بہت دیا ہے، اور یوں ہی جو ہے مہنگی گاڑی خرید لی گئی، اور یوں ہی جو ہے مطلب اچھا گھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دیا، اچھے کپڑے نصیب فرما دیے، بے تکلفی کے ساتھ بلا کسی خاص تکلف کیے کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بقیہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بڑاپن جتانے کی، بڑاپن دکھانے کی، اس میں نہیں جانا چاہیے، نہ پہننے میں، نہ سواری میں، نہ رہائش میں، نہ اور دوسری چیزوں میں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جیسے تواضع ہوتی آپ کی طبیعت میں، اور آپ کی نشست سے ظاہر ہو جاتی تھی، آپ کی بیٹھک سے ظاہر ہو جاتی تھی، آپ کی بات سے ظاہر ہو جاتی تھی، آپ کے طریقہ کار سے ظاہر ہو جاتی تھی. سادگی تھی آپ کی طبیعت میں، عاجزی تھی آپ کی طبیعت میں. بس اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمتك مثل نبيها قابليه واتباعها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله.